غالب اشعار میں کا عنوان ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. ڈر یاد کر رہی ہے کہ خاک آسمان کو, ڈر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو, اختر پلٹ زمین کو بھی یاد کر رہا ہے, اختر پلٹ زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد
کو بیان کرنا پانی تو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی تو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے کر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو کر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اس نے بتاں سے چوٹل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے
دیکھیے صبح کو ہم یہاں الحمد للہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کلمہ شریف کی ہم تسبیح کر رہے تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور میرے تمام مرشدین کے صدقے میں ایک بات دل میں آئی تو سوچا کہ سب کو بتا دوں مجھے نفع ہوا سب کو ہوا وہ یہ کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حدیث پاک میں ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ کہ لا الہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں تو دل میں یہ آئی جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ کا کوئی بہت ہی خاص آدمی ہوتا ہے بہت ہی خاص معتمد تو اس کو کوئی اجازت نامہ یا پاس ایشو کر دیتے ہیں اس کو گلے میں ڈال دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی بادشاہ سے ملنے میں کسی وقت بھی بلا روک ٹوک وہ چلا جائے گا جو بادشاہ کا بہت ہی خاص معتمد ہوگا تو اور بلکہ وہ جب بھی جائے گا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ کے باقی دوسرے جو وزراء اور خادمین ملازمین ہیں وہ سب ایک طرف کو ہو جائیں گے, اس کو کوئی روکے گا نہیں, بلکہ اس کو سلامی بھی پیش کریں گے, ہے نا. بڑا آدمی جب کوئی جاتا ہے بادشاہ سے ملنے تو اس کو بھی اس کے بادشاہ کے تمام جو نیچے ماتحت لوگ ہوتے ہیں سب اس کو سلامی دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں اس کو. تو یہ لا الہ الا اللہ مومن کا ایک پاس ہے, خصوصی بہت ہی خاص پاس ہے. جیسے ہی بندے نے لا الہ الا اللہ کہا فوراً اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی, اور تمام مخلوقات تو شمول فرشتے ملائک بھی اس کو سلامی پیش کرے اللہ سے ملنے جا رہے تھے, ہے نا. کیسی بات کی, بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اسی وقت اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو گئی, اور باقی مخلوقات جو ہے اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتی کہ بڑا آدمی ہے, بادشاہ کا آدمی, خاص معتمد. کتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو عطا فرمایا, اسی لیے تو فرمایا کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں تو ساری کائنات رکھ دو, سورج چاند ستارے ہر چیز, دنیا و مافیہ مطلب دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے, یہ ساری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سب کو ایک پلڑے میں الگ رکھ دو تو یہ کلمہ اپنی قیمت کے اعتبار سے اس کا پلڑا جھک جائے. کتنا بڑا شرف ہے مومن کے لیے جو تسبیحات میں سستی کرتا ہے, کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. اللہ کی ملاقات روزانہ نصیب ہوتی ہے, اللہ کی ملاقات جو سستی کرتا ہے ذکر و اذکار میں کتنا محروم ہے وہ آدمی, کتنی بڑی دولت سے وہ محروم ہے. اور کیا بات کہی تھی ہم نے,
سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے
ہاں, یہ تو بیان کر دیا. اور بھی ایک بات کہی تھی نا, ہاں, اب جس کا تعلق بادشاہ سے ہو گیا تو اس کا شرف بڑھ گیا, اس کی عزت بڑھ گئی, تو اب وہ گھٹیا کام نہیں کرے گا, گھٹیا اور ذلیل کام نہیں کرے گا. اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سائیکل پہ سوار ہوگا یا گدا گاڑی پہ یا گدھے کے اوپر سوار ہو کے جائے گا, بلکہ وہ اس کی سب چیز بدل جائے گی, اس کے اطوار, اس کے کردار, اس کی گفتار, اس کا پہناوا بھی, اس کا جو ہے وہ چال ڈھال, ہر چیز, اس کے اخلاق, سب کچھ بدل جائے گا, بڑھیا ہو جائے گا, نفیس اور اعلیٰ ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ بادشاہ سے تعلق کا جب یہ حال ہے تو احکم الحاکمین, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے سے ملاقات جب ہو گئی اور احکم الحاکمین کا ایسا خاص ہو گیا ہو کہ ہم 100 بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں روزانہ, یہ ہمارے معمولات میں ہیں, 100 بار اس کی حاضری اللہ کے دربار میں ہوئی, ادھر لا الہ الا اللہ کا ادھر اللہ کے دربار میں حاضر, ایسا معتمد اور خاص اللہ تعالیٰ بندے کو بنا لیتے ہیں. تو جس کا تعلق اللہ احکم الحاکمین سے ہو گیا پھر اس کے بھی اطوار, انداز, گفتار, کردار, اخلاق سب کچھ بدل جاتا ہے, بڑھیا اور نفیس ہو جاتا ہے, اعلیٰ ہو جاتا ہے, نا. اور پھر جو ہے وہ چوری, آلو چوری نہیں کرتا, پھر وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں نہیں کرتا, اور لیلاؤں کے نمک نہیں چراتا. وہ کیا کہتا ہے, باز سلطانم گشم نیکو بجم فارغ از مردار موم کر گس گیا, کہ میں اب بادشاہی بن چکا ہوں, میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, میں حسینوں کے نمک چرانے کے بجائے حسینوں کو حسن و جمال دینے والا خالق حسن و جمال سے تعلق رکھتا ہوں. اب یہ جو ہے یہ چیزیں مجھے متاثر نہیں کر سکتی, میں باز سلطان ہو گیا ہوں جس کا کام شاہ کی کلائی پہ رہنا ہے نا. باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردار امو کرکس نیم, اب میں کرکس نہیں رہا, میں گد نہیں ہوں جو مردہ لاشوں کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے, تو میں حسینوں کے مردہ لاشوں کو اب پیچھے ان کے نہیں پڑتا, میں خالق حسن اور خالق زندگی اس زندہ حقیقی سے میرا اب تعلق ہو گیا ہے نا. احکم الحاکمین کا میں اب خاص درباری ہو چکا ہوں, اب مجھے گھٹیا اور ذلیل کام زیب نہیں دیتے. یہ ہے دیکھو کہ کتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی بدولت مومن کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اور بھی میں نے لکھا تھا اس کو, بعض لوگوں کو ہم نے بھیجا بھی ہے, ایک مطلب کوئی بات رہ لی جائے. یہ پڑھ کے میں سناتا ہوں دوبارہ, میں نے اس کو یاد رکھنے کے لیے لکھ لیا. آج صبح دوران ذکر کلمہ شریف اپنے مرشدین کے فیض سے یہ مضمون عطا ہوا کہ جس طرح کسی بادشاہ کے اخص الخواص کو خصوصی پاس جاری کر دیا جاتا ہے جسے وہ گلے میں ڈال لیتا ہے اور بلا روک ٹوک جب چاہے سیدھا بادشاہ سے جا کر مل لیتا ہے, بلکہ بادشاہ کے تمام درباری بشمول تمام وزراء اسے ایک طرف ہو کر سلامی بھی دیتے ہیں, اسی طرح کلمہ شریف مومن کا وہ خصوصی پاس ہے جو براہ راست احکم الحاکمین سے ملاقات کا شرف بخشتا ہے. کما فی الحدیث لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, پوری کائنات مل کر بھی اس شخص کو احکم الحاکمین کی ملاقات سے روک نہیں سکتے. یہ میں بات ہے, کوئی اس کے درمیان میں حائل نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہا حجاب دون اللہ, کوئی حجاب نہیں, پوری کائنات کی طاقت مل کر بھی چاہے کہ اس کو اللہ سے ہم نہ ملنے دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہا, اس کی طاقت ایسی ہے, فرمایا نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روح تابہ پر پڑے, ان کو اٹھاؤ بھائی, ان کے تو مطلب کوئی کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تم جا کے ہوٹل میں کچھ چائے وائے پیو, وہاں تم جو نیند نہیں آئے گی. اتنے اہم مضمون ہے کہ نہیں بتائیے, کتنے کام کی بات ہے یہ, بس کیا کریں. پوری کائنات مل کر بھی اس شخص کو احکم الحاکمین کی ملاقات سے روک نہیں سکتی, بلکہ تمام مخلوق بشمول فرشتوں کے اسے ایک طرف ہو کر سلامی پیش کرے. بادشاہ سے جب ملنے کوئی جا رہا ہے اس کا معتمد, کوئی روکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ کہاں جا رہے ہو؟ بھائی معلوم ہے کہ بادشاہ کا خاص ہے, تو لا الہ گویا اللہ کی, اللہ کا خود بلاوا ہے بندے. لا الہ کیا ہے, ہے کہ بات نہیں, اللہ تعالیٰ کا خود بلاوا ہے بندے کو, آ جا میرے پاس, ہے کہ نہیں؟ بندے کو اللہ نے خود بلایا ہے, یہ جب چیز دی ہے کہ اس کے ذریعے مجھ سے مل لو, تو کیا مطلب ہے ان کا بلاوا ہے کہ ہم سے ملو, اس لیے ذریعہ دیا. تو نظر وہ ہے جو کونوں مکا کے پار ہو جائے اور جو روح تابہ پر پڑے بیکار ہو جائے. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جس کا بادشاہ سے اس درجہ تعلق ہو جائے, اب اس خاص معتمد آدمی ہے, اب وہ اگر ہمارے حضرت ہی کے مضامین ہیں کہ حضرت فرماتے تھے نا کہ کسی وزیر اعظم کو نہیں دیکھا ہوا کبھی کیا ٹھیلے پہ سے آلو چرائے, اس کی توہین ہے کہ یہ اب چوری, یہ ایسی چوریاں کرے. اب وہ بڑے بڑے ہمارے ملک کے حساب سے بڑے بڑے پھر کام کرتا ہے, لیکن مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ پھر وہ گھٹیا اور ذلیل حرکتوں سے باز آ جاتا ہے. فرمایا کہ جس کا فرمایا نہیں, میں نے عرض کیا کہ جس کا بادشاہ سے اس درجہ تعلق ہو جائے پھر وہ گھٹیا اور نازیبہ حرکات سے گریز کرتا ہے اور اس کے انداز و ادوار بھی شاہانہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کلمے کے شرف سے مومن کا تعلق حق تعالیٰ سے اس درجے ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گھٹیا اور ذلیل حرکتیں چھوڑ دیتا ہے, اس کے انداز اور اتوار, رفتار, گفتار, کردار, اخلاق سب نفیس اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں. باز سلطانم گشم نے کو بجا فارغ از مردہ رمو کرکس نیم, یعنی میں نے کرکسیت یعنی مردہ خوری سے توبہ کر لی, حسینوں کے نمک چرانے سے اور حسینوں کی مردہ لاشوں سے, مردہ ہونے والے ان حسینوں سے میں نے اب توبہ کر لی, منہ پھیر لیا اپنا, ہے نا, اور باز شاہی بن چکا ہوں, اپنے گھٹیا کاموں میں ذلیل و رسوا نہیں ہوں گا, اب تو میں خالق حسن و جمال سے رابطہ رکھتا ہوں, جو ان کو حسن کی بھیک دیتا ہے میرا تعلق اب اس سے ہو چکا ہے, سر چشمہ حسن سے ہو چکا ہے. جو آدمی سمندر پہ پہنچ جائے, دریا پہ پہنچ جائے, وہ چھوٹی چھوٹی نہروں سے پانی لیتا ہے, پھر وہ براہ راست اس سے پیتا ہے. اور اس پاس یعنی کلمہ شریف کی دولت کے حصول میں ہمارے مجاہدات یا کمالات کا کچھ دخل نہیں, بلکہ حق تعالیٰ کی عطا اور ان کا فضل محض ہے. بتائیے ہم نے اللہ سے مانگا تھا ایمان اسلام کچھ مانگا تھا؟ اللہ نے صرف اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمایا. اور اسی طرح یہ مضمون بفیض مرشدین و محبین احقار پر حق تعالیٰ کی عطا اور ان کا فضل محض. جو بھی نیک بات آتی ہے دل میں وہ مرشدین کا فیض ہوتا ہے، ان کا صدقہ ہوتا ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ سب مضمون تھا، دیکھو لکھنے سے فائدہ ہو گیا. اب یاد نہیں تھا صبح کی بات، اس لیے ہمیں حضرت نے سکھایا بھائی کوئی ایسی باتیں ہوا کریں کام کی فوراً اس کو لکھ لینا چاہیے. تو یہ لکھ لیا تھا اسی وقت صبح کو، تو یہ یاد رہا. یہ کتنی اہم بات اس میں رہ رہی تھی، یاد نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اطوار بدل جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے. جو اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کا درباری ہو گیا، تو اب اس کی سب چیز بدل گئی، اس کی نگاہیں بھی بدل گئی، نگاہیں بھی بدل گئی اس کی، ہے نا. نگاہیں کیسے بدل گئی؟ کہ نگاہیں اس کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھک گئی. اب وہ تواضع سے رہتا ہے، نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے، نظر میں اس کے اللہ کی عظمت ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ آج تو آپ صبح نہیں آئے تھے، آپ کو اب بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، حیات المسلمین روزانہ پڑھا جا رہا ہے. یہاں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، بہت زبردست اور بہت ہی مفید اور بابرکت رسالہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات سے نوازے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے. کل ہم نے اس کی ساتویں روح، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا. اب پورا باب دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں، ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کریں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سن لیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھ لیں. فائدہ، چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بغیر کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی. اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے. اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو. اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال و حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ کرتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو. جس شخص میں یہ باتیں پائی جاویں اس کی صحبت اکثیر ہے. اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ، جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں، ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور دس پانچ بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے، بس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو. اور جس شخص میں بری باتیں دیکھی جاویں ایک مت لگاؤ، ورنہ شیطان اوور ٹیک کر لے گا. حضرت ہمارے فرماتے تھے، ٹیک لگا کر مت سنو، باس مت بنو. برونکولیٹس اوبلیٹرنس سنڈروم، یہ باس اس مرض کا مخفف ہے. یہ مرض ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، برونکولیٹس اوبلیٹرنس سنڈروم. اور سنڈروم کہتے ہیں مجموعہ امراض کو، ہے نا. تو یہ باس جو ہے اس کا مخفف، باس مت بنو، امراض کا مجموعہ مت بنو، بلکہ دین کی بات کو عاجزی سے اور ضرورت سمجھ کے سنو. ماشاءاللہ. بس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو, اور جس شخص میں بری باتیں دیکھی جاوے بغیر کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو, کہ اس سے دین بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. کبھی تو جان کا کہ کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے, کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا, واہ محبت کے جوش میں آ کر مفتی دے دیا, واہ قرض کے طور پر دے دیا تھا پھر وصول نہ ہوا, اور کبھی آبرو کا یعنی عزت کا کہ بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا, یعنی بروں کے ساتھ رہتا ہے تو چونکہ ان کے اعمال اور افعال برے ہیں تو یہ بھی بدنام ہو جاتا ہے, اگرچہ یہ بدنام نہ بھی ہو اور اس کے افعال اچھے ہوں پھر بدنام بھی ہو جائے گا. اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہوں اور نہ بری علامتیں, اس پر نیک گمان تو رکھو مگر اس کی صحبت مت اختیار کرو, یعنی ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھنا نیک گمان رکھنا فرض ہے لیکن صحبت مت اختیار کرو جس کے کچھ پتہ نہ چلے کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے. غرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنوارنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے, اور اسی طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں. اب چند آیتیں اور حدیثیں صحبت نیک کی ترغیب میں اور صحبت بد کی مذمت میں لکھی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے مخاطب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا, یعنی جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے کاموں کو نعوذ باللہ من ذلک برا کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا بھی منع فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جاویں, اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے تو جب یاد آ جاوے, یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو. اور اس سے ایک آیت بات ارشاد ہے کہ کچھ مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو جس کا ماننا ان کے ذمے فرض تھا یعنی اسلام کو لہو لعب بنا رکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا شخص کون ہے کہ اسی کے پاس بیٹھا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے, اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے, اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. میں نے اوپر جو حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں اس حدیث شریف میں ان سے بعض بڑی علامتیں مذکور ہیں, ان میں سے بعض بڑی علامتیں مذکور ہیں. حضرت نے یہ علامتیں جو فرمائی ہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے. فرمایا کہ اچھی صحبت وہ آدمی ہے جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں, شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو, اعمال بھی اچھے ہوں, نماز روزہ اور ضروری عبادت کا پابند ہو, معاملات بھی اچھے ہوں, لین دین صاف ہو, حلال و حرام کی احتیاط ہو, اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں, مزاج میں عاجزی ہو, کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو, غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو, اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں, خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو, دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھتا ہو, دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو, اور آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو, ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو. جس شخص میں یہ باتیں پائی جاوے اس کی صحبت اکثیر ہے. اب آگے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہو, تب بھی حدیث ہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا, اے بیٹا تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمے لازم رکھنا اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا. یعنی حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں, یعنی حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں جیسے سچے درویش کیا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار پانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے ہی علاقے تعلق سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی تعلق سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ فائدہ، یہ جو فرمایا کہ میرے تعلق سے، مطلب یہ کہ محض دین کے واسطے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے، یعنی اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے، مشک خوشبو کا نام ہے، بڑھیا خوشبو، یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بھٹی دھونک رہا ہے، یہ مثال ہے بد صحبت، یعنی جو آگ جلا کر بھٹی جلاتا ہے، لوہا وغیرہ پگھلانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے آگ جلائی جاتی ہے بھٹی میں، تو یہ مثال بد صحبت کی ہے۔ سب وہ مشک والا یا تو تجھ کو کچھ دے دے گا، اور یا اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو ہی پہنچاوے گی، اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، اور کوئی چنگاری آ پڑی اور یا اگر اس سے بچ بھی گیا تو اس کی گندگی اور بدبو ہی تجھ کو پہنچ جاوے گی۔ فائدہ، یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ ہو تب بھی کچھ تو ضرور ہو جاوے گا، اور بد صحبت سے اگر کامل نقصان نہ ہوا تب بھی کچھ تو نقصان ہو ہی جاوے گا۔ یہ سب حدیثیں ترغیب سے دی گئی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت اختیار مت کرو بجز ایمان والے کے۔ فائدہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو۔ بس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند ہو۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو؟ ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو۔ یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی۔ دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں، سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت ثمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ سکونت نہ کرو اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کی مجلس میں مت بیٹھو، جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا یا یکجائی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان سب آیتوں اور حدیثوں سے مدعا کے ایک جزء کا ثابت ہونا ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں یعنی اچھی عادتیں سیکھیں۔ اب مدعا کا دوسرا جزء رہ گیا، یعنی جو نیک لوگ گزر گئے ہیں، کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا، کہ اس سے بھی ویسے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے۔ آگے اس دوسرے جزء کا بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے مذکورہ قصے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصوں کے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کی مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور وہاں اس روز کی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں کامیاب ہوں گے اور بے حکمی کرنے والے ناکامیاب ہوں گے، اور یہاں کی مدد بھی اور یہاں کی مدد کبھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہو گیا، مگر من جانب اللہ کی سیوت ان سے بدلہ ضرور لیا گیا، چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوطی رہنے پر آخرت میں وہ بڑے رہیں گے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک کا ارشاد ہے، یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ اسی طرح ہم سے بھی اس بڑے رہنے کا وعدہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے جو لوگ متقی ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی پر تو بچل جانے کا بھی شبہ ہے، یعنی اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راستے پر ہے۔ یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور عادات کو سند بناؤ۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق اور عادات کا اختیار کرنا تبھی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں، تو ایسی کتابوں کا پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا۔ جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء، علماء، اولیاء کے قصے بمصلحت ان کی پیروی کرنے کے مذکور ہیں، جو اس ارشاد میں مذکور ہے فبی ہدا مقتدی، اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں، چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اور قابل اشتغال ہونا ثابت ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے۔ اب میں ایسی چند کتابوں کے نام بتلاتا ہوں کہ ان کو پڑھا کریں یا سنا کریں، اگر سنانے والا عالم مل جاوے تو سبحان اللہ، ورنہ جو بھی مل جاوے۔ اس میں ہے نمبر ایک تاریخ حبیب الہ، نمبر تین مغازی الرسول، نمبر دو نشر الدین، یہ حضرت حکیم الامت کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ نمبر تین مغازی الرسول، نمبر چار قصص الانبیاء، اور مجموعہ فتوح الشام والمصر والعجم، اور فتوح العراق، فتوحات بہنسا، اور فردوس آسیہ، حکایات الصالحین، تذکرۃ الاولیاء، انوار المحسنین، نزہۃ البساتین، امداد المشتاق، اور نیک بیویاں۔ ان میں حضرت فرماتے کا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آوے، وہ ان سے اپنا ذہن خالی رکھیں، یعنی اس فکر میں نہ پڑھیں کہ یہ ہم کیسے پڑھیں کیا کریں، کیونکہ مشکل کتابیں ہیں۔ اس دور میں تو ہمارے حضرت نے جو بیانات ہمارے حضرت کے مواعظ ہیں اس میں جا بجا قصے بھی ہیں، تو انہی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے وہ بہترین رہے گا۔ باقی اس میں نشر الطیب ہے، وہ بہت زبردست کتاب ہے، وہ پڑھی جاتی تھی ہمارے حضرت کے یہاں بھی۔ ایسے حکایات الصالحین بھی ہے، نیک بیویاں ہیں، یہ پڑھ لیں۔ اور کوئی کتاب پڑھنا چاہے گا اسے معلوم کر کے بتا دیں گے کہ اور کون سی کتابیں آج کل، ہر کتاب کو نہ پڑھنا چاہیے، اور عنوان دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں عنوان سے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، اور نہ ہی اپنے پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے استعداد کے لیے کی قابل ہے بھی کہ نہیں، ہم اس کے قابل ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے۔ اور بعض جو ہے وہ ان ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، غیر تربیت یافتہ، وہ حدیث مبارکہ سے اور پرانے پرانے قصے ایسے لے آتے ہیں، اس میں قبر کے حالات اور قیامت کے حالات اس قدر خوفناک انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ پڑھ کے اس کو خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی کتابیں پوچھ کر پڑھیں گے، اور بہت بہترین کتاب ہے، بہشتی زیور بھی ہے، اور اس میں بھی بہت سے قصے لکھے ہیں۔ اور اس میں بہت سی نیک بیویوں کے قصے بھی لکھے ہیں، تو بہشتی زیور کو پڑھیں اور بھی بعضی کتابیں ہیں، لیکن پوچھ کر پڑھیں، پوچھے بغیر نہ پڑھیں. اچھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.